أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، محترم ناظرین و سامعین، ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تاریخ اسلام. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اصل گفتگو میں وارد ہوں، پہلے تو میں لغت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے کیا معنی ہے، تو تاریخ، لفظ تاریخ جو ہے اس کا مادہ جو ہے واو رے اور خے. ارخ الکتاب او الحادثہ عرف وقتہ، یعنی جب مورخ لکھتا ہے ارخ الکتاب او الحادثہ، یعنی کسی کتاب کو لکھتا ہے یا کسی حادثے کو بیان کرتا ہے، عرف وقتہ تو یعنی اس کے وقت کو بتاتا ہے. تو تاریخ جو ہے اس کی جمع ہے تواریخ، تاریخ الوقت قالو تاریخ الشے، اے وقت تو حدوث ہی. یعنی تاریخ کے معنی یہ ہے کہ جو کسی حادثے اور کسی واقعے کو بتائے. تو علم التاریخ کی جو ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں، علم یتضمن ذکر الوقائع و اوقاتها و اسبابها، کہ علم تاریخ جو ہے ایسا علم ہے جو متضمن ہے اور ذکر کر رہا ہے مختلف وقائع کی اور حادثوں کی اور اسباب کی، کہ کہاں کہاں اور کب کب وہ واقع رونما ہوئے. اور مورخ اس کو کہتے ہیں، کاتب التاریخ اس کو کہتے ہیں مورخ. تو تاریخ کی تاریخ جو ہے وہ تین طرح سے ہو سکتی ہے. زمانہ حال میں موجودہ حالات و کیفیات کی بجائے گزرے ہوئے انسانوں کے اوضاع و احوال اور بیتے ہوئے حادثات کا علم، اس کو تاریخ کہتے ہیں. زمانہ حال میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو حادثے پیش آ رہے ہیں، اس زمانے میں جس میں اس کی گفتگو چل رہی ہے اس کو زمانہ حال کہتے ہیں. اور اگر ہم انہی واقعات کو جو مثلا آج رونما ہو رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر ان کو لے آیا جائے، جب وہ واقعات اور حوادث قید و تحریر میں آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں روزانہ کے واقعات. اور وہ پیپر اور وہ لیٹر جس پر روزانہ کے واقعات لکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں روزنامہ. تو لہٰذا یہ جو ہم نیوز پیپر ڈیلی پڑھتے ہیں، یہ روزانہ کی خبریں اور روزانہ کے حوادث جو ہیں اس کو لکھتے ہیں. تو جب تک یہ واقعات تازہ رہتے ہیں، ان پر بحث ہوتی رہتی ہے، اس کو ہم کرنٹ افیئر بھی کہتے ہیں، تازہ واقعات، تازہ حوادث. لیکن جو جو وقت گزرتا ہے اور ان کی تازگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، تو پھر جب وقت کی تنابیں چھپ جاتی ہیں تو پھر یہی واقعات جو ہے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ تحریک تاریخ کہلانا شروع کر دیتے ہیں. بس اس مفہوم میں علم تاریخ ان حادثات اور واقعات اور ان افراد کے حالات و کیفیات پر مبنی علم ہے جو زمانۂ گزشتہ سے اپنا رشتہ جوڑ چکے. وہ تمام سوانح عمریاں، ظفر نامے اور سیرتوں پر مشتمل کتابیں جو ہر قوم میں تعلیف ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی ضمن میں آتی ہیں. تو اس مفہوم میں جو میں نے بیان کیا ہے، علم تاریخ اس مفہوم میں جزئی ہے، جزئیات کا علم ہے، کلیات کا علم نہیں ہے. یعنی اس کا تعلق انفرادی اور ذاتی امور کے ایک سلسلے سے ہے، نہ کہ قواعد و ضوابط و روابط اور کلیات سے. تو یہ علم جو ہے، یہ علم عقلی نہیں ہے، یہ نقلی علم ہے. نقل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو لکھا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے نا اس طرح، جو کہ امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے نقل ماری ہے. تو نقل کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اس نے لکھا ہے اسی کے مطابق اس نے لکھ لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسا وہ اصل سے دیکھ رہا ہے یا دوسرے شخص سے جس کی وہ نقل مار رہا ہے، اس سے جیسے وہ لکھتا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح لکھتا جا رہا ہے. یعنی خود سے اس میں کوئی تجزیہ اور تحلیل، کوئی اور اضافہ نہیں کرتا. جیسے واقعات ہوئے ویسے ہی اس نے لکھ دیے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے، اس کا نام رکھا جا سکتا ہے نقلی تاریخ یا روایتی تاریخ. تو یہ عقلی نہیں ہے. عقلی علوم جو ہمارے پاس ہیں، جیسے فلسفہ ہے، منطق ہے، علوم عقلی ہیں. اور علوم نقلی میں جیسے حدیث کا علم ہے. تو یہ تاریخ اس مفہوم میں جو جزیات پر مشتمل ہے، جو کہ انفرادی واقعات کو بیان کرتی ہے اور اس کا تعلق شخصی امور سے ہوتا ہے، اس کو کہیں گے روایتی تاریخ. تو اس کی وابستگی جو ہے وہ ماضی سے ہے، حال سے نہیں. اس طرح کی تاریخ کو نقلی تاریخ یا روایتی تاریخ کی اصطلاح دی جا سکتی. ایک اور مفہوم ہے تاریخ کا، جس کو کہا جاتا ہے علمی تاریخ. علمی تاریخ کا موضوع تحقیق وہ واقعات اور وہ حادثات ہیں جن کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہے، لیکن یہ علمی تاریخ مسائل اور قواعد کو استعمال کرتی ہے. یہ گزشتہ زمانے سے مخصوص نہیں ہوتے. یہ جو قواعد اور ضوابط یہ علمی تاریخ اس سے اخذ کرتی ہے، بلکہ یہ عمومیت رکھتے ہیں اور آئندہ پر بھی منتخب کیے جا سکتے ہیں. تاریخ کا یہ رخ بڑا سود مند ہوتا ہے، اور یہ انسانی معرفت یا انسانی شناخت کا ایک ماخذ بن کر انسان کو اس کے مستقبل پر دسترس دیتا ہے. علمی تاریخ کے محقق اور مورخ اور ماہر علم جو ہے وہ سائنسدان سے فرق رکھتا ہے. سائنسدان جو ہے، جو ماہر علم طبیعیات ہے، اس کے پاس مواد موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، کہ جو اس کے پاس مواد حاضر ہے اور مواد بھی خارجی اور عینی مواد ہے، اس مواد سے وہ کسی چیز کی خاصیت کو دیکھتا ہے اور اس مواد سے اپنی لیبارٹری اور تجربہ گاہ میں اس کو دیکھتا ہے. لیکن جو مورخ ہے، مورخ کا جو تحقیقی مواد ہے وہ گزشتہ دور میں تھا. اب اس کے پاس گزشتہ دور کے ریکارڈ ہیں اور اطلاعات ہیں، اور وہ ان اطلاعات اور ریکارڈ، یا یہ کہا جائے کہ جو میں نے پہلے مفہوم بیان کیا ہے کہ جو ایک نقلی تاریخ ہے یا روایتی تاریخ ہے، یہ جو مفہوم نقلی اور روایتی تاریخ والا ہے جو نقل کیا گیا ہے، یہ جو مورخ ہے جو علمی تاریخ لکھ رہا ہے، اس کے لیے وہ مواد جو ہے یہ مبادیات کا کام دیتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ خام مال ہے، اسی سے وہ دیکھتا ہے ان کے درمیان جو ریکارڈ اور اطلاعات ہیں ان میں موجود دلائل اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ صادر کرتے ہیں. جس طرح وہ جو سائنسدان ہے وہ اپنی لیبارٹری میں تجربہ کرتا ہے، اس کے بعد تجربہ گاہ موجود ہے، لیکن یہ جو مورخ علمی تاریخ کا، اس کے پاس منطقی ذہنی اور عقلی تحلیل ہے، خارجی اور عینی نہیں ہے. عقل کی تجربہ گاہ میں قیاس و استدلال سے یہ اس کو پرکھتا ہے، لہذا مورخ اس جہد سے سائنسدان کی نسبت ایک فلسفی کے مشابہ ہوتا ہے. تو عزیز الگرامی، یہ نقلی تاریخ یا روایتی تاریخ جو ہے وہ جزوی ہے اور گزشتہ سے متعلق ہے، لیکن علمی تاریخ جو ہے کلی ہے، اور یہ صرف نقلی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کا تجزیہ و تحلیل کرتی ہے، بلکہ یہ موجودہ معاشروں سے بھی گفتگو کرتی ہے. اب یہیں سے ایک اور فرق واضح ہو جائے گا کہ وہ تاریخ جو گزشتہ سے صرف بات کرتی ہے، اور یہ جو علمی تاریخ ہے یہ چونکہ ان گزشتہ ہونے والے واقعات میں جو آپس میں رابطے ہیں، جو بعض واقعات کی اسباب ہیں، علت و معلول کا جو رابطہ ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے تجزیہ کرتے ہیں. تو ایک اور علم یہاں سے وجود میں آتا ہے، جامع شناسی، جو کسی معاشرے کی پہچان کے لیے علم ہوتا ہے، جامع شناسی. تو جامع شناسی وہ علم ہے جو کہ معاشروں کی پہچان کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ جامع شناسی جو ہے اس کو صرف آئندہ زمانے کے لیے یا موجودہ زمانے کی بات، اس کو جامع شناسی کہتے ہیں، لیکن اگر پچھلے زمانے کو بھی شامل کیا جائے تو اس کو علمی تاریخ کہتے ہیں، اور یہ علمی تاریخ جامع شناسی کا ہی ایک حصہ ہے. تو جامع شناسی جو ہے وہ موجودہ معاشروں کے سے مختص کر دیں تو پھر اس کو علمی تاریخ اور جامع شناسی سے الگ کرنا پڑے گا، اور یہ دو علم ہوں گے. تو اس طرح تاریخ جو ہے اس کے تین حصے کیے جا سکتے ہیں، نقلی تاریخ، علمی تاریخ اور فلسفہ تاریخ. تو فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ یعنی معاشروں کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے اور انقلابات اور تبدیلیوں سے دوچار ہونے کا علم، نیز ان قوانین کا علم جن کا ان انقلابات اور تبدیلیوں پر سکہ جما رہا ہے. دوسرے لفظ میں یوں کہوں کہ وہ جو پہلے والے علم تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ واقعات اور حوادث کیسے تھے، لیکن یہ جو فلسفہ تاریخ ہے یہ علم بتاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ جس میں تجزیہ ہے، تحلیل ہے اور یہ ساری باتیں ہیں. تو فارسی میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو پچھلے والے علم تھے وہ بودن سے متعلق تھے، یعنی وہ تھے، یعنی اس وقت واقعات کیسے تھے، اسی طرح ان کو نقل کیا گیا. لیکن یہ علم جو ہے یہ شودن، یعنی کیوں ہوا ایسا، تو یہ علم جو ہے فلسفہ تاریخ اس کو کہتے ہیں. علم تاریخ میں اس مفہوم میں معاشروں کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے اور تکامل پانے سے متعلق علم ہے، ان کی زندگی کا علم نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ ایک علم حیاتیات ہے، علم زیست شناسی ہے، لیکن یہ جو جان شناسی ہے یا فلسفہ تاریخ ہے، یہ جو علم ہے، یہ فلسفہ تاریخ، یہ مرحلہ بہ مرحلہ کس طرح ایک معاشرہ ترقی کرتا ہے، اس میں کون کون سے انقلابات آئے اور ان میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں اور ان کی کیا وجہ تھی، اس کو بیان کرتے ہیں. اور پھر یہ بہت فائدہ مند ہے اس لیے کہ اگر انسان تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہے، کہ کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ایک مقولہ ہے. لیکن تاریخ ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، کہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا کام انجام دیے اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا. جب تجزیہ اور تحلیل سے تاریخ لکھی جاتی ہے فلسفہ تاریخ کے عنوان سے، تو پھر وہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا غلطیاں کی اور اس کی وجہ سے کیا کیا اس کے نتائج ہوئے. تو فلسفہ تاریخ جو ہے یہ علمی تاریخ کی طرح جزوی نہیں ہے، کلی عقلی ہے، نقلی نہیں ہے. لیکن علمی تاریخ کے برخلاف فلسفہ تاریخ سے متعلق مسائل کا تاریخ سے رشتہ صرف یہ نہیں کہ وہ گزرے ہوئے زبانے سے وابستہ ہے، بلکہ یہ ان واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا آغاز گزشتہ زمانے سے ہوا اور جن کا عمل اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گا. زمانہ اس طرح کے مسائل کے لیے صرف ظرف واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ان مسائل کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. یہ زمانہ جو ہے ظرف نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کا ایک بعد ہے، ایک پہلو ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تاریخ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے جو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ پرانے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے جو آپ کے سامنے تجزیہ پہلے ہی کیا ہے، اس سے امید ہے کہ آپ اب بہتر طور پر اس تاریخ کی تعریف اور اصطلاحی معنی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے. تو علم تاریخ جو ہے اپنے تین مفاہم میں مفید ہے، تینوں مفاہم اور تینوں قسموں میں مفید ہے. یہاں تک کہ نقلی تاریخ بھی، جس کا تعلق اشخاص کی سیرت اور ان کے حالات سے، سود مند، انقلاب آفرین، مربی اور تعمیری ہو سکتی. البتہ یہ اس بات سے وابستہ ہے کہ ہم کن افراد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم کون کون سے نکات لے رہے ہیں. انسان جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں کی ہم نشینی، ان کی رفتار و کردار اور ان کے ارادوں سے متاثر ہوتا ہے اور جس طرح معاصر لوگوں کی زندگیاں اور ان کے ارادے اس کے لیے سبق آموز اور عبرت انگیز ہوتی ہیں، اور جس طرح وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے ادب اور راہ رسم زندگی سیکھتا ہے اور کبھی لقمان کی طرح بے ادبوں سے بھی ادب سیکھتا ہے. کیونکہ جب لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کن سے سیکھا، تو انہوں نے کہا بے ادبوں سے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس طرح سے کہ جو بے ادب لوگ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، تاکہ میں ان جیسا نہ ہو جاؤں، تو لہذا میں نے ادب سیکھا ہے بے ادبوں سے. یعنی ایسے کام نہ کر رہے کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو عزیز نگرانی، جس طرح انسان اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اسی طرح وہ گزشتہ لوگوں کی سرنوشت بھی اس کے لیے باعث ہدایت ہوتی ہے. تاریخ ایک براہ راست اور لائیو نشر ہونے والی فلم کی طرح ہے جو ماضی کو حال میں بدلتی ہے. اسی لیے قرآن کریم ان افراد کی زندگی کے مفید نکات کو پیش کرتا ہے جو نمونہ عمل اور اسوہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس بات کی تصریح بھی کرتا ہے کہ انہیں اسوہ نمونہ اور اپنا ماڈل قرار دو. چنانچہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں رسالۃ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ایک دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ہمارے ساتھ ایک کال ہے، اس کو لیتے ہیں پھر بات کو جاری رکھتے ہیں. جی فرمائیے.
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
جی قبلہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ.
جی شکریہ.
تاریخ کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن و سنت کے بعد تاریخ کی کیا ضرورت ہے، اور جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، یہی کافی ہے. آپ اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتا سکتے ہیں کہ تاریخ کی ضرورت کیوں ہے قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ تاریخ کی کیوں ضرورت ہے.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی اور بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے تو پھر ہمیں تاریخ کی کیا ضرورت ہے. تو خود قرآن مجید نے کیا کی قصد جان کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پرانے انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں تو وہ خود ایک پہلے والے انبیاء کی تاریخ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمتیں ہوں، وہ جنگیں ہوں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور جو خلفائے اسلام کا دور ہے وہ دور ہو، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ کہتے ہیں تاریخ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے یا تاریخ کو بالکل درمیان سے نکال دو، تو پھر قرآن اور سنت، اور پھر سنت جو ہے خود سنت بھی تو ایک تاریخ ہی ہے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کس وقت فرمایا، وہ جب فرما رہے تھے تو ان کی حالت کیسی تھی، آیا وہاں پر لوگ تھے موجود نہیں تھے، تو یہ ساری تاریخ ہی تو بتائے گی. یہ خود حدیث نقل کرنا اور اس کی کیفیات اور وہ ساری چیزیں بیان کرنا، تو یہ تاریخ کیا ہے؟ یعنی جو واقعات اور حوادث جو گزرے ہیں ان کو بیان کرنا، یہ تاریخ ہے. تو اگر تاریخ کو درمیان سے نکال دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن مجید سے تو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. مسئلہ یہی ہے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک، تو نماز قائم کرو اور اس کے بعد ضرورت ہے کہ اس کی کوئی تفسیر کرے بتائے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو بتاتی ہے کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنی ہے اور اس طرح سے وضو کرنا ہے اس طرح. تو انہی چیزوں کو جنہوں نے نقل کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خاص حدیث اور سنن کی کتابوں کو لیا جائے، لیکن وہ جو ذرا تفصیل سے لکھی گئی ہیں کتابیں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اچھا کتاب و سنت کو لے لیا جائے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس تک تو لے لیا گیا، تو باقی جو بعد میں پھر خلفاء آئے ہیں یا ان کو جو دور آیا ہے، تو چونکہ وہ تو نہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور نہ سنت میں بیان ہوا ہے، اس کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے میں تاریخ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہم کیسے ثابت کریں کہ رسول پاک کے بعد خلفائے راشدین بھی آئے تھے یا مثلا بنی امیہ کی حکومت ہوئی تھی یا بنی عباس کی؟ تو لہذا یہ سوال ہی کا مخلی کی دلیل ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا یہ کہ تاریخ اصلا بیکار چیز ہے. تو لہذا یہ سوال جو ہے آپ نے تو ظاہر ہے کہ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ نے ماشاءاللہ یہ سوال اٹھایا اور خداوند عالم آپ کو اجر دے, بڑا اچھا سوال کیا ہے. لیکن لوگوں کا بعض کا نظریہ یہ کہتے ہیں جناب کیونکہ تاریخ کے کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جن سے وہ نظریں چرانا چاہتے ہیں, تو جب ان سے نظریں چرانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں صرف قرآن کافی ہے, یا یہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ جو چند کتابیں ہیں حدیث کی وہی کافی ہیں اور ہمیں تاریخ جو ہے وہ نہیں لینی, کیونکہ ان حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. والا یہ تو ایک حقیقت ہے, آج ہم جو واقعات کر رہے ہیں, جو کچھ قومیں کر رہی ہیں, جو معاشرے کر رہے ہیں, وہ ہر ملک اور ہر قوم کے معاشروں میں جو یہ چھپ رہی ہیں یہ روزنامے, یہ اخباریں, یہ آج روزنامے اخباریں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ چند مہینے کے بعد یہی تاریخ کا حصہ ہے اور یہی تاریخ ہے اور جو واقعات ہوئے. تو لہذا تاریخ سے انکار کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. تو فرمایا گیا کہ یہ جو تینوں تاریخ کے مفاہیم ہیں, چاہے وہ روایتی تاریخ ہو, چاہے علمی تاریخ ہو, چاہے فلسفہ تاریخ ہو, تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ نقلی تاریخ نہ ہو جس کو نقل کیا گیا روایتی, تو ظاہر تجزیہ تحریر کی, تو ظاہر تجزیہ تحریر کہاں سے ہوگا؟ جہاں پہلے ہمارے پاس کوئی واقعہ کوئی حادثہ وہ ہوگا تو پھر اس کا تجزیہ تحریر بھی ہو سکے گی, لیکن اگر اصل واقعہ کوئی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ہی نہیں تو آپ تجزیہ تحریر کیا کریں گے؟ اور پھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی نمونہ ہے, والذین معہ اور وہ لوگ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو ظاہر ہے کہ قرآن نے اگر حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کر دیا تو قرآن نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں بھی اور جو ابراہیم کے ساتھ دوسرے لوگ تھے. تو اگر دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں آیا, دوسرے لوگوں کا ذکر تاریخ میں آیا ہے یا کسی اور جگہ پہ آیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن تو کہہ رہا تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی بھی اور دوسرے لوگوں کی. تو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ تاریخ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے, وإلا کوئی سمجھ نہیں آئے گا. اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی شان نزول بیان کیا گیا ہے بہت ساری آیات کا. تو شان نزول کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ ہی تو بیان کی ہوتی ہے کہ یہ آیت آئی فلاں کے شان میں آئی, فلاں کی مذمت میں آئی, فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت آئی. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ وہ تاریخ ہی تو ہے کہ جو بیان کر رہی ہے کہ جناب, اور اس کو اگر خاص کتاب میں لے آئے تو کہا کہ یہ جناب یہ حدیث کی کتاب میں ہے, یہ روایت کی کتاب میں ہے, یہ حدیث کی کتاب میں ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ سارے تاریخ ہی ہے. یعنی جو واقعات حوادث ہوئے ان کو جو بیان کرنے والا مورخ ہے اور اس کی کتاب کو لکھا ہوا ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے. تو فرمایا کہ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, قرآن اسوہ کے عنوان سے جن ہستیوں کو پیش کرتا ہے وہاں اس کے پیش نظر نہیں کہ ان کی دنیاوی حیثیت بڑی تھی یا کم تھی, نہیں, بلکہ جن ہستیوں کو اسوہ اور نمونہ اور ماڈل پیش کرتا ہے وہ ان کی اخلاقی اور انسانی شخصیت کو پیش نظر رکھتا ہے. جیسے ایک سیاہ رنگ غلام لقمان تو نہ بادشاہ تھے اور نہ مشہور فلسفی اور نہ ہی دولت مندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, بلکہ اس کے برعکس غلام تھے مگر صاحب بصیرت تھے. قرآن نے انہیں حکیم و دانا کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کے علم کو حکمت و دانائی کہا ہے. یہی صورت مومن آل فرعون کی ہے اور مومن آل یاسین کی. تو عزیزان گرامی، چونکہ تاریخ کسی معاشرے کے واقعات و حوادث ہی کو بیان کرتی ہے، اور جب تک ان کی صحیح تجزیہ و تحلیل نہ ہو، اس کا فلسفہ بیان نہ ہو، تو صحیح معنی میں آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے سبق حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ پروگرام جاری و ساری رہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ جو تاریخ بیان کریں گے، بیشتر تو ظاہر ہے کہ روایتی اور نقلی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں ضرورت پڑی تجزیہ اور تحلیل بھی ہوگا، یعنی تینوں قسم کی تاریخ جو ہے ہم بیان کریں گے. اور عموماً جب تاریخ اسلام کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، تو سب سے پہلے جو ذہنوں میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اور اکثر جو کتابیں اور سیرہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا ذکر جو ہے اس وقت کے معاشرے کا، جاہلیت کے دور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ اور وہ شروع ہو جاتی ہے بات. لیکن ہم جو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بیان کریں گے، تو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کریں گے. تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تاریخ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آنے والے انبیاء ہیں ان کی تاریخ. البتہ جو قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا ہے، تو حضرت آدم سے شروع کریں گے اور ہم بیان کرتے رہیں گے، تو پھر ہم پہنچیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور پھر آگے جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو یہی میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ دوسری گفتگو میں آپ سامنے حاضر خدمت ہوں. تو اس سلسلے میں اگر جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اگر ہمارے معزز ناظرین کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو، تو میں حاضر ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں. تو تاریخ جو ہے یہ بہت دلچسپ موضوع ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اس کے لیے. اور تاریخ تو ہر قوم کی، ہر معاشرے کی ایک تاریخ ہوتی ہے. جو معاشرے اپنے ماضی سے کٹ جاتے ہیں، وہ معاشرے جن میں تاریخ کو لکھنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا بندوبست نہ ہو، اگرچہ جو تاریخ لکھی گئی ہے، جی عنوان پر گفتگو کر رہے تھے، چونکہ ہمارا موضوع اور ہم نے تمہیدی طور پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہیں، اور اس کے کتنے شعبے ہو سکتے ہیں. تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ جس کا واقعات و حوادث کو بتاتی ہے، اور اس کا وقت بتاتی ہے کہ جب وہ واقعات پیش ہوئے اور کس طرح سے وہ حادثہ پیش آئے. تو تاریخ سے پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ہے کہ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کافر جو تھے وہ بھاگنے لگے اور یہ مسلمان جو صحابہ یہ کہاں کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو وہ جا کے وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی وہ درے کو چھوڑ دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر حملہ کیا گیا اور یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے تاریخ میں. تو اگر ہم کہیں کہ تاریخ کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے تو پھر یہ تاریخ یہ بتا رہی ہے, تو اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمارا قائد ہو, رہبر ہو, لیڈر ہو, سپہ سالار ہو, اس کے کہنے پر پورا پورا عمل ہونا چاہیے تاکہ حضرت. تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, تو اس کو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے امام کی, اپنے قائد کی, اپنے رہبر کی جو ہے وہ بات ماننی چاہیے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو تاریخ جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر قوم کی, ہر معاشرے کی اپنی اپنی تاریخ ہے, اور اسلام کی تاریخ جو ہے الحمدللہ بہت روشن تاریخ ہے, اور اسلام جو ہے اس نے علم پر زور دیا ہے اور پڑھنے پڑھانے پر زور دیا ہے. تو سب سے پہلی جو وحی آئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, ایک رو جس میں ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے, اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا انسان کو, خلق الانسان من علق, کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اکرا ربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ صاحب عزت. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی پانچ آیتیں غار حرا میں آئی ہیں, وہ پانچ آیتیں جو آئی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکرا دو مرتبہ آیا ہے, آیتیں پانچ ہیں ان میں اکرا کا لفظ دو دفعہ آیا ہے, اکرا بسم ربک الذی خلق اور دوسری دفعہ اکرا وربک الاکرم, دو دفعہ اکرا کی بات آئی ہے کہ پڑھیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رب بھی دو دفعہ تکرار ہوا ہے, اور اکرا بسم ربک الذی خلق, اکرا وربک الاکرم, دو مرتبہ رب کا بات, رب کی بات آئی ہے. اور پھر علم کا مادہ جو ہے وہ تین دفعہ استعمال ہوا ہے, علم الانسان بالقلم, انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے. اب دیکھیں پڑھنے کی بات بھی کی گئی ہے, علم کی بات بھی کی گئی ہے, قلم کی بات بھی کی گئی ہے. وہ پروردگار کے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے, علم ما لم یعلم, علم الانسان ما لم یعلم, کہ وہ کچھ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ پھر علم کی بات کی گئی علامہ, اور پھر وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین دفعہ مادہ جو ہے وہ علم کا مادہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ پہلی پانچ جو آیتیں آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جبرائیل نازل ہوئے لے کر, تو ان میں دیکھتے ہیں کہ دو مرتبہ پڑھنے کی بات ہے, تین دفعہ علم کی بات کی گئی ہے, قلم کی بات کی گئی ہے. تو گویا اسلام تو شروع ہی پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے, تو تاریخ کا علم حاصل نہ کیا جائے صرف اس لیے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم جن لوگوں کو مثلا مقدس سمجھتے ہیں یا جن شخصیات کو ہم نے اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنا لیا ہے, تو تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جب بات کرتی ہے, اگر کوئی مورخ منصف مزاج ہے جو لکھتا ہے صحیح, تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی شخصیت نے کیا کام انجام دیا ہے. تو صرف اس غرض کی وجہ سے کہ چونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو یا کچھ شخصیتوں کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل قرار دے رکھا ہے, جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں تاریخ جو اس بات کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, تو لہٰذا انکار کر دینا کہ ہم تاریخ کو پڑھنا نہیں چاہیے, ہمیں قرآن و سنت پڑھنی چاہیے. پھر قرآن و سنت جو ہے وہ صحیح معنی میں سمجھ ہی تب آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تاریخ کا بھی علم ہو, معاشرہ شناس بھی ہو, جامع شناس بھی ہو, فلسفہ تاریخ کا بھی اس کو پتا ہو, اور عربی بھی جانتا ہو, اور بہت سارے علوم دوسرے, تو پھر قرآن مجید کا علم حاصل ہو سکتا ہے. اور سنت بھی چونکہ عربی زبان نہیں ہے اور اس کا بھی علم حاصل ہو سکتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ نہ پڑھے اور نہ اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں لگائے اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی کافی ہے. اور یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ سنت کو ساتھ میں لا لیا گیا, لیکن کبھی تو ایسا ہی لگتا کہ صرف یہ کہا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے, سنت کو بھی نہیں لیا گیا تھا. لیکن چلو الحمدللہ اب کم از کم یہاں تک تو بات آ گئی کہ قرآن اور سنت جو ہے, تو جب ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان کا منبع کیا ہے, تو اس کے لیے ہوتا ہے قرآن ہے, سنت ہے, عقل ہے, اجماع ہے, وہ اجماع جو قول معصوم کا کاشف ہو, تو وہ اسلام کے جو بنیادی منبع اور سورس ہیں قانون کے, ان کے لیے ہے قرآن, سنت, عقل اور اجماع. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تاریخ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ یہ تاریخ ہی تو ہے جو بتاتی ہے کہ مثلا فلاں نبی یا ولی یا امام کب پیدا ہوئے, کب دنیا سے گئے, کتنی زندگی گئی, کتنا اچھا. تو قرآن مجید جو ہے وہ تو کلیات ہمیں بتاتا ہے, اس میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کو, کسی ہستی کو اپنا رول ماڈل, اسوہ اور نمونہ قرار دیتے ہیں تو اس کی پوری سیرت طیبہ, اس کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے, نمونہ ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ایسی ہستی تو اس کا ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا, معاشرے میں رہنا, اور اگر اس نے کسی کے ساتھ صلح کی ہے, کسی کے ساتھ جنگ کی ہے, کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ پوری جزیات کے ساتھ ہمارے سامنے اس ہستی کی زندگی موجود نہ ہو, تو ہم کس طرح سے اس کو اپنا رول ماڈل کرا دے سکتے ہیں. تو یہ کون سی کتاب بتاتی ہے؟ تو جو کتاب بتاتی ہے اس کے متعلق تو تاریخی کتاب ہے. اگرچہ ہم اس کو, چونکہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہو, کسی خاص ہستی کے بارے میں کتاب ہو, تو اس کو سیرہ کہہ دیتے ہیں. اس کا لفظ ہے کہ یعنی یہ سیرہ کی کتاب ہے, جیسے سیرہ ابن ہشام ہے یا سیرہ ابن اسحاق ہے. تو خاص اگر شخصیت کو مورد نظر رکھا جائے تو جی کال ہے لے لیں. جی وعلیکم السلام.
جی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا اور تاریخ کے بارے میں آپ سے درخواست کی تھی کہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں بہت اچھا. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ قرآن مجید کی کسی آیت کی دلیل دے سکتے ہیں جس میں تاریخ کا حوالہ ہو؟ بہت مہربانی, شکریہ.
جی بہت بہت شکریہ, آپ نے پھر دوبارہ کال کی ہے. اصل میں جب تک آپ تاریخ کے معنی نہیں سمجھیں گے تو کس طرح میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ قرآن مجید نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ دیکھیں, جب تاریخ کے آپ معنی یہ سمجھیں گے, تاریخ کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ انسانوں نے جو کام کیے یا ان کے پاس جو واقعات پیش آئے, جو حوادث پیش آئے, ان کو جو کتاب نقل کرتی ہے, جو کتاب اس میں رپورٹنگ کر رہی ہے ان کی, اس کو کہتے ہیں تاریخ کی کتاب. اور میں نے شروع میں لغت کے اعتبار سے کہ آپ کو بتایا تھا, ڈکشنری آپ اٹھائیں تو اس میں جو معنی لکھے ہیں کہ تاریخ کا معنی یہ ہے کہ تاریخ الوقت, یقال تاریخ الشے, اے وقت و حدوث ہی, یعنی تاریخ یہ ہے کہ کسی حادثے کی, کسی واقعے کی وہ جو زمانہ ہے, وقوع ہے, یعنی اس کی پوری رپورٹنگ جو کرتی ہے کتاب, اس کو کہتے ہیں تاریخ. تو اب خود قرآن مجید کو تو نہیں کہا جاتا اس معنی میں تاریخی, کیونکہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے کتاب قرآن مجید. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ حصہ جو ہے یہ تاریخی حصہ موجود نہ ہو. اب جتنے انبیاء کے قصے ہیں قرآن ان کو کہتا ہے احسن القصص, بہترین قصے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب حضرت آدم کی بات کر رہا ہے قرآن مجید, اور حضرت یعقوب کی, حضرت یوسف کی, کس طرح بھائی ان کو لے گئے اور کس طرح انہوں کو کنویں میں پھینک دیا اور کیا بعد میں ہوا, یہ سارے واقعات جو ہیں پچھلے نبیوں کے, تو یہ واقعات جو ہیں اس کو قرآن کہتا ہے یہ احسن القصص ہیں, بہترین قصے ہیں, حضرت یوسف کی بات نہیں کرتے. تو یہ قرآن مجید نے جو واقعات پچھلے بیان کیے ہیں, تو تاریخ کا مطلب ہے جو پچھلے گزر چکے ہیں انسان, ان کی باتوں کو, ان کے واقعات کو, ان کے حوادث کو پڑھنا تاکہ عبرت حاصل کریں. اور یہی کام بہت سارا قرآن مجید میں یہ ہوا ہے. اور کتنی قرآن مجید میں پورے پورے سورے ہیں, آپ تو ایک آیت کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک آیت کی بات کر رہے ہیں. یہ جو نبیوں کے سلسلے اور تذکرے ہیں, حضرت نوح کا بات ہے, ان کے پورا سورہ ہے قرآن مجید میں, حضرت یوسف کا پورا سورہ ہے قرآن مجید میں, اور یہ سارے جو سورے آئے ہیں, یعنی گزشتہ انبیاء کی جو واقعات اور حوادث واقعات ہوئے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے. اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مورخ لکھنے والا ہے اس نے ہو سکتا صحیح طرح رپورٹنگ نہ کی ہو. لیکن اصلی جو تاریخ جس کو کہتے ہیں, جو مقصد اور ہدف ہوتا ہے, روح مطلب, وہ تو موجود ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جو جتنے سابقہ انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں, تو امت محمدیہ کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوتی ہے, وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا بھائی آپ قول آپ کے اگر تاریخ نہ ہوتی, تاریخ آپ کے اگر تاریخ نہ ہوتی, تاریخ کو نہ لیا جائے تو. تو پرانے انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بتا رہا ہے قرآن کے پچھلے نبیوں کی سیرتوں کو بھی پڑھو, اور یہ جو ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ اور رول ماڈل ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, ممتحنا کی سورہ ممتحنا ہے, اس کی آیت نمبر 3 ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے, والذین معہ اور ان لوگوں کی زندگی میں جو معہ جو اس کے ساتھ ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید فرما رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب بتائیں رسول کی زندگی پوری کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نمونہ ہے, یا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا میں نے بیان کر دیا, یعنی جتنی آیتیں قرآن میں رسول پاک کے لیے آ گئی اتنی تو نمونہ ہے, لیکن جو قرآن نے نہیں بیان کی تو وہ نمونہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ سیرت کی کتابوں میں بیان ہو, وہ تاریخ کی کتابوں میں بیان ہو, وہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہو, جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق, ان کی سیرت کے متعلق جو پہلو بیان کیے گئے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو جہاں جہاں سے ہمیں ملے گا, جس کتاب سے ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو بہترین انداز میں لکھے گئے ہی ہیں, تو وہ ہم ان کو قبول کریں گے, لکھے گئے ہی ہیں تو وہ ہم ان کو قبول کریں گے. تو لہذا یہ کہنا کہ ہمیں صرف قرآن و حدیث جو ہے وہی کافی ہے, تو یہ بہت سارے علم کو رد کر دینے والی بات ہے. اور پھر کوئی بہت سارے واقعات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر تاریخ درمیان میں نہ ہو تو آپ کس طرح ثابت کریں گے مثلا کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق تھے یا حضرت عمر فاروق تھے مثلا یا حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے تو تاریخ کیسے ثابت کریں گے کیونکہ قرآن میں اگر ان کا نام ہی نہیں آیا ٹھیک تو قرآن میں تو کسی کا نام نہیں ہے تو قرآن میں نام نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں تاریخ کو ہم نے لینا نہیں ہے جب تاریخ کو لینا نہیں ہے قرآن میں نام نہیں ہے تو کس طرح سے ہم باقی لوگوں کی بات تو بعد میں ہم یہ خلفائے اسلام جو ہیں ان کو ہی نہیں ثابت کر سکتے یہ جائے کہ کسی اور کو ثابت کریں تو لہٰذا یہ تاریخ ہی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا ان کے بعد کون خلیفہ بنے پھر کیا ہوا ان کا دور حکومت کیسا تھا انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی انہوں نے کہاں کہاں فتوحات کی اور انہوں نے کیا کیا مار کے سر کیے تو تاریخ تو بتاتی ہے آپ کہتے ہیں ہم تاریخ ہم نے لینی نہیں ہے تاریخ لینی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قرآن اور سنت بھی جو ہے وہ بھی کب لکھی گئی ہے وہ جو بخاری شریف میں انہوں نے لکھی ہے ان کی تاریخ وفات جو ہے 256 ہجری ہے یعنی 250 سال بعد تو یہ حدیث کی کتابیں بھی تو کوئی 150 سال بعد کو 200 سال بعد کو 300 سال بعد حدیث کی 100 سال بعد کو 200 سال بعد کو 300 سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو بابا جب یہ آپ لیں گے نہیں علم کہیں سے تاریخ کو ویسے کہہ دیں گے ایک طرف رکھ دیں تو ظاہر ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آنے والی اس طرح سے نہیں ہے پھر عمومی اور کلیات ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور سنت رسول میں اور پھر میں نے عرض کی کہ وہ جو سنت جو لکھ رہا ہے مثلا وہ اس کو لکھنے کو وہ مورخ ہی تو ہے وہ مورخ ہے جو لکھ رہا ہے پرانے واقعات کو کسی سے پوچھ کے لکھ رہا ہے کسی پہلی کتاب سے نقل کر رہا ہے کسی صحابی سے جا کے پوچھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ جا کے نقل ہی تو کر رہا ہے دوسروں سے واقعات پوچھتا ہے لکھتا ہے دوسروں سے حدیث لکھتا ہے پوچھتا ہے لکھ لیتا ہے تو جب وہ لکھ لیتا ہے وہ تاریخ ہی تو لکھ رہا ہے لیکن یہ ہم نے نام مخصوص رکھے ہیں کہ اگر وہ نام مخصوص رکھے ہیں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھے گا اور ان کے متعلق جو واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ سیرہ ہے یا انہوں نے نام رکھ دیا ہے اس کا نام یہ سیرہ ابن ہشام ہے سیرہ ابن اسحاق ہے وإلا اگر دوسرے واقعات جو ہیں تو اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں یہ اصل مقصد سمجھنے کا ہے کہ تاریخ کے معنی پہلے سمجھ میں آ جائیں جب معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہے پرابلم نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جناب قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیا ہو کہ مثلاً تاریخ تبری کو پڑھ لو یا سیرہ ابن ہشام کو پڑھ لو یا سیرہ فلاں سیرہ ابن کثیر اور ابن جو بھی باقی جو لکھے گئے ہیں یہ تو میں نہیں قرآن میں دکھا سکتا اس طرح سے لیکن ظاہر ہے کہ قرآن نے جب قصے بیان کیے ہیں نبیوں کی گزشتہ انبیاء کی باتیں کی ہیں اور یہی حضرت لقمان کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ لقمان جو ہیں وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے ٹھیک ایک غلام تھے تو چونکہ وہ بابصیرت تھے حکمت والے انسان تھے اللہ تبارک نے ان کو حکمت ادا کی ہوئی تھی تو دیکھیں ان کا بھی ذکر ہے مومن آل فرعون کا بھی ذکر ہے مومن آل یاسین کا بھی ذکر ہے تو یہ نبیوں سے ہٹ کر بھی دوسرے لوگوں کا بھی ذکر اس میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کا یہ روش اور طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ایسی ہستیاں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ وفا کی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم مانا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے ہیں تو ان کا ذکر قرآن کرتے ہیں تو جب یہ کرتا ہے تو یہی سیرہ ہے قرآنی سیرہ ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو قابل توجہ ہوں جنہوں نے کسی معاشرے کو اصلاح کی ہو اس میں تبدیلی پیدا کی ہو کسی معاشرے میں وہ تبدیلی کا باعث بنے ہوں تو ایسے لوگوں کا تذکرہ رہنا چاہیے تو قرآن نے تو کہا ہے نا جو ایام اللہ ان کا ذکر کرو تو ایام اللہ جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے تو عزیزہ نگرامی لہٰذا یہ جو سوال ہے کہ تاریخ کا جو ہمیں قرآن سے حوالہ دے امید ہے کہ ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں سے بہت سارے مطالب آپ کو مل گئے ہوں گے ہم خداوند عالم سے دعاگو ہیں کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح نام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.